بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بولادة الله عز وجل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعتن، سات ایسے خوش نصیب ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ ذوالجلال انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل، سب سے پہلا خوش نصیب، عادل بادشاہ، وشاب نشأ بعبادة اللہ عز وجل، ایسا نوجوان جو اللہ ذوالجلال کی عبادت میں پروان چڑھے، ورجل قلبه معلق فی المساجد، اور ایسا انسان جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ورجلان تحابا فی اللہ، اور دو ایسے مسلمان جو اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اجتمع علی، اللہ کی محبت پر ہی دونوں جمع ہوتے ہیں، وتفرق علی، اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہوتے ہیں. ورجل، اور ایسا خوش نصیب، دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو دعوت دے حسن و جمال اور منصب والی عورت، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ورجل تصدق بصدقہ، اور ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے، فأخفاها، اس کو چھپا کے کرتا ہے، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. ورجل، اور ایسا خوش نصیب، ذکر اللہ خالیا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں، صفاوت آئینہ ہو اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔
اس حدیث کے راوی
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور ان کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے یہی صحابی ہیں، اور دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی دنیا میں ایسا مومن نہیں ہوگا جس کے دل میں سیدنا ابو ہریرہ کی محبت اور ان کی والدہ گرامی کی محبت نہیں ہوگی، اور ان دونوں کے دلوں میں تمام مومنوں کی محبت ہوگی۔ اس حدیث کی سند قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبد اللہ قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اس حدیث کا متن سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ بعبادة اللہ عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سبعتن سات ایسے خوش نصیب ہیں، یظلہم اللہ اللہ عزوجل انہیں سایہ نصیب فرمائیں گے، فی ظلہ اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر ایک الامام العادل، ان سات خوش نصیبوں میں سے پہلا انسان، ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ وہ شاب، اور دوسرا خوش نصیب ایسا نوجوان ہے، نشأ بعبادت اللہ عز وجل، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ ورجل، اور تیسرا خوش نصیب قلبه معلق في المساجد، جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ورجلان، اور ایسے چوتھے خوش نصیبی حاصل کرنے والے دو مسلمان، تحابا في الله، جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ، اللہ کی محبت پر ہی دونوں جمع ہوتے ہیں، وتفرق علیہ، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں۔ پانچواں شخص ورجلا، ایسا خوش نصیب انسان، دعته امرأة، جس کو دعوت دے برائی کی عورت، ذات منصب، منصب والی، عہدے والی، جمال، حسن و جمال والی، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل، چھٹا خوش نصیب، تصدق بصدقہ، جو صدقہ کرتا ہے، فاخفاها، اور اس کو چھپا کے کرتا ہے، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا، ساتواں خوش نصیب، جو اللہ کو یاد کرتا ہے خالیا، تنہائی میں، اکیلا ہے اللہ کی یاد میں، فخاوت آئینہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو مفہوم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں. اس قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. اس عرش کے سائے میں کن کو جگہ دی جائے گی؟ وہ سات قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، ایسا انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد اسے انتظار رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کے لیے اللہ کے گھر جاؤں، ایسے دو لوگ جو رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، ایسا انسان جس کو برائی کی دعوت ملے تو کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس طرح پیش قدمی نہیں کرتا، ایسا انسان جو صدقہ تو کرتا ہے لیکن چھپا کے کرتا ہے، دنیا کو پتہ لگنا تو دور کی بات، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، اور ساتواں ایسا انسان جو اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کی جنت، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ عز و جلال کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان سات لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کتنا عظیم فرمان ہے. یہ حدیث چکے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس لیے اس کو متفق علی صحتہ، اس کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے. اس سے قبل کہ ہم اس حدیث کے دیگر مسائل اور اس کی تفصیلات کی طرف جائیں، یہ 16 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن النسائی الکبرى اور اسی طرح سنن النسائی الصغرى اور موطأ امام مالک، مسند احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، المعجم الكبير، المعجم الاوسط، شعب الايمان، السنن الصغرى، شرح مشکل الاثار اور صحیح الجامع. تو یہ 16 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان 7 قسم کے لوگوں کے متعلق تفصیلات سے پہلے ہمیں 2 مہم مسائل کو سمجھنا ہے. پہلا مسئلہ، عرش کسے کہتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ، کیا صرف 7 قسم کے لوگ ہی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، باقی کوئی نہیں جا سکے گا؟ تو آئیے پہلے ان 2 مسئلوں کو سمجھیے. عرش، قرآن مجید میں 21 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتا، لفظ العرش قرآن مجید میں 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور عرش تخت شاہی کو کہتے ہیں، کسی چیز کے ستون کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے قوام کو، جس چیز پہ کوئی چیز انحصار کرتی ہے اس کو بھی عربی زبان میں لغوی اعتبار سے کہتے ہیں، اور عرش عربی زبان میں چھت کو بھی کہتے ہیں. ابن فارس کہتے ہیں یدل علی ارتفاع فی شیء مبنی، کسی چیز کی بلندی پر عرش کا لفظ دلالت کرتا ہے جو چیز بنی ہوئی ہو اور بہت بلند ہو. یہ تھے عربی زبان میں اس کے معنی، لیکن اگر قرآن و حدیث اور کتب کی ورق گردانی کریں تو عرش کے 8 معنی ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا معنی، سریر الملک، بادشاہ کی کرسی یا تخت شاہی، سورۃ النمل آیت کے نمبر 23، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ولہا عرش عظیم، ہدہد نے دیکھا کہ ملکہ سبا جس عورت کی حکمرانی تھی، جس کی لوگ بات مانتے، سورج کی پوجا کرتے، اس کا ایک تخت تھا، تخت شاہی اس نے بنایا ہوا تھا، جس کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی دعا پہ آنکھ چھپکنے کے وقت میں کہاں یہ بیت المقدس اور کہاں یہ اللہ کے پیغمبر تھے حاضر کر دیا. دوسرا اس کا معنی ہے سقف البیت، کسی گھر کی چھت. علامہ زبیدی کہتے ہیں والعرش من البیت سقف، عرش سے مراد اس گھر کی چھت ہے. اور حدیث میں آتا ہے كنت اسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرشي اي سقف بيتي. صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول کی بیوی، کہ میرے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے بھی آپ قرآن پڑھتے تھے اور میں سن رہی ہوتی تھی. وہی خاویتن علی عروشہا، حالانکہ وہ گرنے والے تھے. تو عرش سے مراد کسی چیز کی چھت کو بھی کہتے ہیں. تیسرا معنی رکن الشیء، کسی چیز کے کارنر کو، ایسے مضبوط رکن کو کہتے ہیں. خاویتن علی عروشہا، امام زجاج اور کسائی کا کہنا یہ ہے کہ عرش سے مراد رکن ہے، زاویہ ہے، کارنر ہے. چوتھا معنی جو عرش کا ہے الملک، بادشاہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ازہری کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ کو لگاتا ہے سل عرشو ای زال ملکو، سل عرشو اس کی بادشاہی جاتی رہی، ای زال ملکو اس کی بادشاہی زائل ہوگی. پانچواں معنی جو عرش کا ہے قوام الرجل، عز الرجل و قوام، کسی شخص کی عزت، بلندی، یہ بھی عرش کا ایک معنی ہے. تو عرش سے مراد اللہ تعالی کی بزرگی اور بلندی، بعض نے مراد لی ہے، حقیقت ہم انشاءاللہ ابھی واضح کرتے ہیں. اسی طرح چھٹا معنی جو ہے وہ عرش البئر، کسی چیز کا اوپر والا کنارہ جو ہوتا ہے، کنویں کی منڈیر کو بھی عرش بولا جاتا ہے. اسی طرح عرش السناک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے مچھلی، جب چلتی ہے تو جو حصہ اس کا اٹھا ہوتا ہے، جو سب سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کی گردن کے پاس والا حصہ ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے. عرش القدم، پاؤں کا اوپر والا حصہ، یہ عربی لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ عز و جلال کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے عرش سے مراد یہ ہے سریر الملک ذو قوائم و مخلوق، یہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، بنایا ہے یہ عرش، یہ تخت شاہی جس کے پائے بھی ہوتے ہیں، جہاں اللہ عز و جلال مستوی ہیں، بلند ہیں، قائم ہیں. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں، یہ ترجمہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے، کھڑے ہونے یا اس طرح کے کوئی الفاظ نہ تو حدیث میں آئے ہیں اور نہ ہی بندہ مومن کو استعمال کرنے چاہیے. استعمال کیا کرنا چاہیے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہیں، بلند ہیں، قائم ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے من لم يقر ان اللہ علی العرش فقد کفر، جو شخص اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ ذو جلال عرش پہ ہیں وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالی عرش پر ہیں، مستوی ہیں، اور اپنے علم، اپنی قدرت کے اعتبار سے دنیا کے ہر ذرے ذرے میں اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا فَإِنَّ النَّاسَ يَسْعَقُونَ، سارے لوگ پریشان ہوں گے، فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيق، سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا اور میں سب سے پہلے اللہ عز و جلال کی مخلوق میں سے قبر سے نکلوں گا اور اللہ عز و جلال کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اور ساتھ یہ فرمایا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمِهِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، سیدنا موسیٰ اللہ کے عرش کے پاؤں کے ساتھ پائے جو ہیں ان کو پکڑے ہوئے ہوں گے، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَنْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ، میرے علم میں نہیں کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آئے گی، یا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تھی پہاڑ پہ تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو پہلے ہوش دے دی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا عرش یہ تخت شاہی ہے، جیسے اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن قرآن نے صرف اتنا ہی بیان کیا ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ مومنوں کی بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں ربنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے، فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اللہ تو ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کر لی، وَاتَّبَعَكَ، اور تیری بات کو مان لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حملۃ العرش ہیں، ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ 8 فرشتے کتنے بڑے ہوں گے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4727، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی یا اذن لی، مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کی بات بتاؤں، من حملۃ العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کیا بیان کیا؟ انما بین شحمۃ اذنی الى عاتق مسیرۃ 700 عام، ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، شحمت اذنی، اس کی کانوں کے لو سے لے کر الى عاتقی، اس کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے، مسیرت 700 عام، 700 سال تک سفر کیا جائے تو کندھے اور کان کا درمیانی فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ اگر یہاں کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو وہ پورا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایسے ہی 8 فرشتوں نے اللہ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق چند باتیں پیش کی ہیں، اور یہ چھ باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اور میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ میرا اور آپ سب کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ اگر تو آخرت ہے تو پھر اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور اگر آخرت نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے خوف کی ضرورت نہیں. اور کافر یہی کہتا ہے، مومن کا یہ عقیدہ ہے والیوم الآخر، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ کے سامنے سب کو پیش کیا جائے گا، اور اپنی گزاری ہوئی زندگی کے متعلق اس سے سوال جواب ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6527، صحیح مسلم 7127، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. کہاں اکٹھا کیا جائے گا؟ میدان محشر میں. دوسری روایات میں آتا ہے وہ سفید چٹیل میدان ہوگا اور سفید رنگ کی زمین ہوگی، کوئی چیز تاکہ چھپ نہ سکے. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، کوئی درخت کوئی اوٹ نہیں ہوگی کہ کہیں کوئی چھپ جائے. بعض روایات کہتی ہیں کہ شام کے علاقے میں یہ میدان محشر بنایا جائے گا جو سفید روٹی کی مانند ہوگا. خفاتن، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اس دن حافی ہوگی، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی. قراتن، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا. خورلن، جس طرح دنیا میں انسان آتا ہے بے لباس، اسی طرح ہی حاضر ہوگا. اور بعض روایات میں آتا ہے بہنن، جس طرح بال بکھرے بھی ہوں گے یہ اللہ کے سامنے آئے گا. اور غیر مختون، غرلن، جس طرح دنیا میں انسان آتا ہے اس کا خطنہ نہیں کیا ہوتا، اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. قلت یا رسول اللہ، یہاں رک کے ایک بات سمجھیے، اتنی بات سننے پہ قیامت کی ہال ناکیاں بھول گئی سیدہ عائشہ جو روایت کر رہی ہیں، ان کو ایک اور فکر چمٹ گئی. کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کو اللہ کے سامنے جائیں گے، لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے. کیا دنیا میں تو ہم نے پردہ کیا، حفاظت کی، تو قیامت کو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ فکر کیا ہے؟ عزت، ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اتنی ہولناکی ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے گا. دوسری روایت میں آتا ہے ان يهمهم ذاك، کسی کو یہ خیال تک نہیں آئے گا. ہولناکی کیسے ہوگی؟ اس کی وضاحت دوسری حدیث بیان کرتی ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکون الناس علی قدر اعمالهم فی العرق، ہر شخص اپنی بد اعمالی کی وجہ سے پسینے میں ہوگا. کیسے پسینے میں ہوگا؟ فمنہم من یکون الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکل کے اس کی ایڑیوں تک آ جائے گا، جیسے پانی ہے، پانی میں انسان کھڑا جس کے جسم کا پسینہ ہوگا. ومنہم من یکون الی رکبتی، اور کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکل کے اس کے گھٹنے گھٹنے تک آ جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْ, کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا, اور وہ پانی میں نہیں کھڑے, اپنے جسم سے نکلنے والے پسینے میں ہوں گے, موت نہیں آئے گی. آپ سوچ لیں کہ جسم سے نکلنے والا پسینہ انسان کو کتنا پریشان کرتا ہے. آپ سخت گرمی میں آدھ گھنٹہ گرمی میں کھڑے ہو کے دیکھیں کیفیت کیا ہوتی ہے, قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے, جسم کے اندر بڑے سے بڑے توانا انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَامَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ, اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے ان کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی, اور کھڑے ہو اللہ کے فیصلے اللہ کے حساب و کتاب شروع ہونے تک یہ کیفیت جاری ہے. اور دوسری روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے, صحیح بخاری میں 6532 اور صحیح مسلم میں 2832, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يعرق الناس يوم القيامة, قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے, حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا, یہاں تک کہ 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں. انسان کا قد کتنا ہے, انسان کا قد کتنا ہے, یہ ذرا ہے, 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. وَيُلْجِبُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُهُمْ أَذَانَهُمْ, بعض جو ہے ان کے کانوں تک پسینہ ہوگا. ایسی ہولناک کیفیت میں انبیاء کی زبان میں بھی ایک ہی لفظ ہوگا, یا ربی سلم سلم, اللہ ہمیں بچا لے, اللہ ہمیں بچا لے. ما من نبی ولا ملک مقرب, کوئی نبی اور کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا کھڑا زمین پہ نہیں گر جائے. لیکن اللہ کے یہ فیصلے ہیں, اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی محفوظ کریں گے اور اپنے فرشتوں کو بھی, اور اس وقت حساب جب شروع ہوگا تو صفے بنائی جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا, اور حساب اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. ساری دنیا چکر لگاتی لگاتی اللہ کے رسول کے پاس آئے گی, اور اللہ کے رسول عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ عز و جلال پہ فرمائیں گے ارفع رأسک, اپنے سر کو اٹھائیے, وصل تو عطا, آپ سوال کیجئے تمہیں عطا کیا جائے گا, وشفع تشفع, سفارش کیجئے تمہاری سفارش کو سنا جائے گا, تب جا کے لوگوں کا حساب شروع ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات کی جھلکیاں بھی دکھائی ہیں. صفیں جو ہوں گی انبیاء کی صفیں ہیں, نیک لوگوں کی صفیں ہیں, جہاں ان کی صفیں ہوں گی وہاں مجرموں کی صفیں بھی ہوں گی, اور آواز آئے گی امتاز الیوم ایوہ المجرمون, مجرموں الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, یہ مجرم کون ہوں گے, سب سے پہلے مشرک اور کافر. اللہ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ تعبد الشیطان, میری عبادت کرنا شیطان کی پیروی نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا دشمن ہے. وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا, وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور کے منبروں پہ بٹھائیں گے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ہوں گے جن کو کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھائیں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو روشنی کے ممبروں پہ بٹھائیں گے جو رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو زمین کے نیچے دھنسے ہوئے ہوں گے اور چیخیں مار رہے ہوں گے، جنہوں نے کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی، ناجائز قبضہ کیا ہوگا، ساتوں زمینوں کا توق اسے پہنا کے ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کے ہاتھ بندے ہوں گے اور ان کے پاؤں بھی بندے ہوں گے اور وہ چیخ چلا رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی گواہی کے لیے زمین اور وہ اشیاء گواہ بن کے اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جمع تو انسانوں نے ہونا ہے لیکن جانور، یہ گائے اور یہ اونٹ اور اس طرح کی چیزیں اسے ٹکرے مار رہی ہوگی، اور دنیا کھڑی ہے، اس کو اپنے پاؤں تلے رونگ رہی ہوگی، کیوں یہ زکات نہیں دیتا تھا۔ اور کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو سونا چاندی جوڑنے کا شوق تو تھا، زکات نہ دی اور اسے آگ میں تپا کے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اس وقت اس آگ کے اس سونے اور چاندی میں تپائے ہوئے اس کو دم لگائے جا رہے ہوں گے، اس ساری کیفیات لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں جبکہ سورج کے بارے میں آپ نے سنا ہے سوا نیزے پہ ہوگا، نہ جانے یہ کس بات کا ترجمہ کیا گیا، وہاں یہ لفظ ہیں کہ سورج ہوگا میل پہ، میل کے دو معنی ہیں۔ رابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد سفر ہے یا میل سے مراد وہ میل ہے جس کے ساتھ آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ سرمچی کو بھی عربی زبان میں میل کہتے ہیں، کیونکہ اگر سوا نیزے پہ ہوگا تو یہ ترجمہ تو کر دیا گیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سوا نیزے پہ آج سورج کتنا اونچا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی سورج کی کرنیں زمین تک پہنچتے پہنچتے دنیاوی اندازہ، یہ اللہ نے نہیں بتایا، دنیاوی اندازہ کتنے منٹ اور سیکنڈ میں زمین پہ پہنچتی اس کی روشنی، بولیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ روشنی یہ سورج کی تپش برداشت نہیں ہوتی، جب ایک میل کے سورج ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ ایسے ماحول میں جس کو اللہ عرض کا سایہ دیں گے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دیے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا راستہ اور ایک ہے عذاب کا راستہ۔ یہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، کتنے کا دن ہوگا؟ آج 12 سے 14 گھنٹے برداشت نہیں ہوتا، اور پیک پہ تپش نہیں ہوتی 12 سے 14 گھنٹے، وہ پیک پہ جو تپش ہوتی ہے وہ 6-7 گھنٹے ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور کتنا دور ہے۔ لیکن جہاں یہ 50,000 سال کا دن ہوگا یہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہوگا، یہ انبیاء کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ کے پیارے بندوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یوم القیامہ یقوم الناس لرب العالمین مقدار نصف یوم من 50,000 سنة فیہون ذالک علی المؤمن کتدلی الشمس للغروب الی ان تغرب۔ اللہ کے انبیاء جو سب سے اعلیٰ ہیں ان کی تو بات ہی نہیں، جو سچے مومن ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تخفیف کریں گے، ان کے لیے 50,000 سال کے دن کو اتنا چھوٹا کر دیں گے جتنا سورج عصر کے بعد ڈھل جاتا ہے اور مغرب کو غروب ہو جاتا ہے، عصر سے مغرب کا فاصلہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنة جو مسند احمد کی روایت ہے کہ اس دن 50,000 سال کا دن تو ہوگا، ما اطول هذه اليوم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا لمبا دن کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، نیک اور صالح بندے، ان پہ اللہ اتنی تخفیف کرے گا، ان کے لیے اتنا دن ہوگا جتنی دنیا میں وہ ایک نماز پڑھتے ہیں. اندازہ نماز کا بیان کیا گیا، لیکن مومن کہتے اس کو ہیں جو نماز کا پابند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن یوم القیامۃ کراسی من نور یجلسون علیہا وتظل علیہم الغمام. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو انعام کیا دیں گے؟ یہ وقت بھی جو گزارنا ہے یہ کھڑے ہو کے نہیں گزارنا، ان کے لیے نور کی کراسی کرسیاں ہوں گی. اور اللہ حضرت جلال اس وقت بھی اپنے بندوں پہ عرش کا سایہ تو جن کو ملنا ہے ملنا ہے، بقیہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہوں گے ان پہ غمام بادلوں کا سایہ ہوگا. وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ كَالسَّاعَةِ مِن نَهَارِ، دن کی ایک گھڑی جتنا وقت ہوگا، او كَأَحَدِ طَرَفَيْ، یا گھڑی کا بھی کچھ حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں بیان کی؟ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، 50,000 سال کے دن میں کھڑے ہونا ہے یا اللہ کے پیارے بن کے اس 50,000 سال کو عصر سے مغرب تک کا وقت دیکھ لیں، یا ایک نماز کا وقت دیکھ لیں. 50,000 سال نہیں، اگر 50 منٹ بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ اتنی تخفیف کر دیں، اور ایک نماز کو دیکھے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، اگر انسان ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسی اندازے کے مطابق قیامت کو اس پہ تخفیف فرمائیں گے. تو یہ تھا پہلا نقطہ کہ عرش سے مراد کیا ہے اور عرش کی ضرورت کیا ہے اور قیامت کو اس کا سایہ ہوگا اور کس طرح کائنات کی حالت ہوگی. تو کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. دوسرا نقطہ اس حدیث پہ بحث کرنے سے پہلے جو 7 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا یہ صرف 7 لوگ ہی اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کریں گے؟ باقی کوئی ایسا انسان نہیں ہے؟ ان 7 میں سے ایسا حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا ہے، تو کیا بوڑھے اور عورتیں نہیں آئیں گی؟ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہے، تو جو لوگ مسجد میں نہیں جاتے وہ محروم ہو جائیں گے؟ یہ سمجھنا چاہیے. ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، ایسا شخص جس کو دعوت دی جائے برائی کی وہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے خفیہ صدقہ، تو کیا اعلانیہ صدقہ کرنے والا اور اس کے سائے میں نہیں جائے گا؟ ایسا شخص جو اکیلا بیٹھ کے رو لیتا ہے اس کی آنکھوں سے رن جم جاری ہو جاتی ہے، تو کیا جو شخص اللہ عز و جلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خالی لوگ بھی ہوں تو اس کو رونا آ جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا یا اس کو سایہ نہیں ملے گا؟ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین اس بات کو سمجھنے کے لیے سنیے. 7 ان لوگوں کا تذکرہ جن کو ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6576، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. جو شخص کسی مقروض کا قرض ادا کر دیتا ہے یا جس نے قرض دیا وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو اعمال کی وجہ سے، کسی کا قرض اتارنا یا کسی کا قرض معاف کر دینا، یہ تو لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع 6107، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من انظر معسرا، جو شخص کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، ڈھیل دینا، قرض کسی نے لیا وہ وقت پہ واپس نہیں کر سکا، اس کو مہلت دے دینا، او وضع له، یا چھوڑ دے، ڈھیل دے دے یا ویسے چھوڑ دے، اضلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرش یوم لا ظل الا ظلہ، اس کو بھی اللہ عز و جلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ساتھ وہ لوگ، ایک قرض اتارنے والا، ایک قرض معاف کرنے والا، اور ایک قرض کے بارے میں ڈھیل دینے والا، تو 10 لوگ اللہ کی عرض کے سائے تلے ہو گئے۔ اگلی روایت یہ بتاتی ہے، یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ روایت مسلم احمد کی ہے، من اضل رأس غاز اضلہ اللہ فی ظلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اسلامی جہاد، جو حکمران کے ساتھ مل کے جہاد کیا جاتا ہے، فساد نہیں، فساد ہے ہر شخص اپنے تائیں کوشش کرتا رہے، جہاد ایک عظیم کام ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، یذہب اللہ بالہم والغم، اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا کے غم دور کرتے ہیں، لیکن یہ کسی ایک کام آدمی کا کام نہیں، حکمران، اسلامی حکومت، اس کے تحت یہ جہاد ہوتا ہے، اور اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، تو جو اس جہاد میں جائے اور غازی جو ہے زندہ ہے، ایسا انسان کو سایہ مہیا کرتا ہے، غازی کو سایہ مہیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 12 انسان اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق مع السبع فی ظل العرش یوم القیامہ، ایسا تاجر جو تجارت کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، سچا تاجر بھی قیامت کے دن ان 7 لوگوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جن کا آپ نے حدیث میں تذکرہ پڑا، وہ سچا تاجر عادل بادشاہ کے ساتھ ہوگا، وہ سچا تاجر اس نوجوان کے ساتھ ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور باقی 5 کا بھی تذکرہ آپ نے سنا۔ تو کتنے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا؟ 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا جو 13واں شخص ہے، من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی مدد کرنے والے کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اگلا وہ انسان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، او غارما فی عسرتی، ایسا انسان حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن تنگی کے بعض ایام ایسے آ گئے کہ اسے قرض لینا پڑ گیا، یہ قرض میں جو اسے پریشانی آئی ہے، حلال لقمہ کھانے کی وجہ سے، حرام کی بات نہیں آ رہی، کیوں اسے قرض دینا پڑا؟ کیونکہ وہ حلال کھاتا ہے، وہ حلال لقمہ استعمال کرتا ہے. ایک وقت آ گیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا. یہ جو پریشانی اسے اٹھانی پڑی، قرض اٹھانا پڑا، پھر قرض واپس کرنے کی اسے محنت کرنی پڑی، اس کے بدلے میں اللہ اسے اور اس کا سایہ نصیب فرمائے. اگلا وہ انسان اس کے بارے میں او مکاتبن فی راقبتی، ایک شخص غلام ہے اور لکھ لیتا ہے اتنا کام کروں گا تو آزاد ہو جاؤں گا. وہ اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے اور اس لگن سے کام کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں تاکہ میں اس نام کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں. ایسے انسان کی عبادت اور اس کے کام کی لگن، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 15. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16ویں انسان کے بارے میں بیان کیا ہے، وفی رجل یراعی الشمس لمواقیت الصلاۃ، ایک شخص ہر وقت اس کی نظر ہوتی ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، سورج کو دیکھتا نماز کا ٹائم تو نہیں گزر گیا، یہ فکر یہ تڑپ کہ نماز میں گزر جائے، سورج کو دیکھتا ہے لمواقیت الصلاۃ، نماز کا وقت میں گزر جائے، اس فکر کے بدلے بھی اسے اللہ عز کا سایہ نصیب فرمائے. 17واں وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کسو نے فرمایا، ورجل تعلم القرآن فی صغری فهو یتلوه فی کبری، ایسا انسان جو قرآن بچپن میں سیکھتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا. آج کتنے لوگ ہیں ان کی نظر اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنے بوڑھے اور وہ قرآن مجید ساتھ لگا کے پڑھ رہے ہیں، جن کی نظریں ٹھیک ہیں وہ مہینہ مہینہ ہاتھ نہیں لگاتے. یہ شخص جس نے قرآن بچپن میں سیکھا اور بڑھاپے تک قرآن سے محبت اتنی کہ وہ فی کبری بڑھاپے میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اللہ عز و جلال اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بہت پیارا بنایا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم رشک آتا ہے، بوڑھے ہو گئے چل نہیں سکتے، کوئی دن ایسا نہیں ان کا گزرتا کہ وہ قرآن نہ پڑھے. میں آپ سے دو قصے شیئر کرتا ہوں، شاید اس میں مجھے اور آپ کو کچھ سبق مل جائے. ایک شخص ایک عالم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ رات کو تہجد میں کتنا کو کھڑا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے؟ کہا تو آپ، کہتا مجھے اصل میں آخری تین کل ہی یاد ہیں، تو میں صرف 2 گھنٹے ہی تہجد پڑھتا ہوں اور انہیں بار بار پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کیا بولا ہے کہ یاد کیا ہے مجھے اور میں کتنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ زندگی کا رنگ ہے. اور بعض چیزیں انسان کے لیے سرمایہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، خوشی والی. اتفاق سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمیں نہیں یاد کہ کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ والدہ گرامی نے سب سے پہلے قرآن نہ پڑھا ہو، اور جب بھی ان سے پوچھے کتنا، بس میری تھوڑی سی منزل رہ گئی تھی. کتنی؟ بس زیادہ کے 2-2.5 پاری پڑھنے ہوتے تھے تہجد میں. یہ اثر رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بچپن میں قرآن پڑھا بڑھاپے تک پڑھتا گیا اللہ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے گا. کتنے لوگ ہو گئے؟ 18 لوگ. ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم. دو لوگ ایسا انسان جو اتنا علم سے محبت کرتا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے علم کی بات کرتا ہے, فوش کوئی نہیں کرتا, لغویات نہیں بولتا, جب بھی بات کرتے تکلم تکلم بعلم. ایسا انسان جو جب بھی بات کرتا علم کی بات کرتا ہے, ہر وقت اس کی یہ تڑپ ہے, اس کو بھی اللہ اپنے آئے اس کے سائے میں سے ہونا. وَإِن سَكَتَ سَكَتَ عَنْ حِلْمٍ, اور اگر وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی میں کوئی معنی ہوتا ہے, بزدل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسے گالیاں دینا نہیں آتی, یہ نہیں کہ اسے بولنا نہیں آتا کہ لوگ اگر اس سے استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتا, اس کی زبان میں لکنت ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ فخریہ کلمات اور گھمنڈ اور غرور کے بول بول نہیں سکتا, بول سکتا کیونکہ زبان اللہ نے اس کو بھی دی, لیکن وہ خاموش اس لیے ہوتا ہے حلم اور بردباری کو, متانت کو, سنجیدگی کو پسند کرتے ہوئے کہ میرا یہ کام نہیں. ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اگلا انسان اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن سائے میں ہوگا. بیسواں انسان, ظل المؤمن یوم القیامۃ صدقتہ, جو شخص جتنا صدقہ کرتا ہے یہ صدقہ بھی قیامت کے لیے سائبان بن رہا ہے, یہ مظلہ اور امبریلا آپ بنا رہے ہیں. جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اتنی ہی چھتری قیامت کے دن بڑی ہوگی اور آپ اس کے سائے تلے ہوں گے. ویسے تمام روایت کو دیکھا جائے تو 30 سے زائد لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے, تو 20 لوگوں کا تذکرہ آپ نے سنا. اللہ عز و جلال یہی اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حدیث کے مسائل کی طرف. اس حدیث مبارکہ میں اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ الامام العادل, ایسا حکمران جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدل کس کو کہتے ہیں اور عدل کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. عدل عربی زبان میں پیمانے کو کہتے ہیں, مثیل اور نظیر کو کہتے ہیں, معاملات میں اعتدال اور برابری رکھنا. عدل انصاف کے معنی میں بھی ہے. عربی زبان میں جو لفظ ہے نا العدل, کوئی چیز پکڑے ہاتھ میں اور دونوں کے کونے برابر ہوں, اس کو کہتے ہیں العدل. اور آپ نے کبھی ترازو دیکھا ہے, جب وزن برابر ہو جائے کہتے ہیں ٹھیک یہ عدل ہے. اگر کوئی پلڑا نیچے اوپر ہو گیا تو یہ عدل کی تعریف سے نکل جائے گا. اس لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے عدل الشیء عدلا, کسی چیز کو سیدھا رکھنا, سیدھا کرنا. معاشرے کی خوشیاں اس وقت برقرار رہتی ہیں جب کسی معاشرے میں عدل ہو. کسی چیز کو ہموار کرنا, معاشرے کا ہر معاملہ ہموار رہتا ہے جب اس معاشرے میں عدل قائم ہو. اس لیے قرآن نے ایک لفظ بولا ہے وَأَشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. یہ کہاں بولا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو دو گواہ تم بنا لو عدل, عدل سے مراد یہاں کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوی عقل، ایسے دو گواہ جو عقل مند ہیں، اور ذوی عقل سے مراد المروی لہما، ان کے دین سے لوگ راضی ہوں۔ اب اس بات کو سمجھیے، طلاق دینی ہے تو طریقہ کیا ہے کہ آپ دو گواہ بنائیں، عدلین عدل والے، عقلین عقل مند ہوں، بے وقوف نہ ہوں، جذباتی نہ ہوں، بکنے والے نہ ہوں، المرضی دینوں ہونا، ان دونوں کا دین پسندیدہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ماں نے کہا طلاق دے دو تو ماں اور بہن کو گواہ بنایا اور طلاق دے دی، جذبات ہیں، المرضی لہما۔ اور شاید کہ میں نے اس کا اشارہ پہلے دیا تھا، بات آئی ہے، میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، شاید کسی کا گھر بچ جائے۔ آج طلاق ایک کھیل بن گیا ہے، طلاق ایک اسلامی ٹرمینالوجی ہے، اسلامی نظام کا حصہ ہے۔ عیسائیوں کے اندر طلاق کیا تھی؟ کہ عورت کو کمرے میں بند کر دو اور اس کا مر جانا ہی طلاق تھی، نہ اسے پانی دو نہ اسے کھانا دو۔ اسلام نے کہا یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ، اس کا مرد عزت والا ہے عورت بھی عزت والی ہے، اس کا مرد کے حقوق ہے عورت کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت کیسے دی؟ کہا تمہارا گھر اگر نہیں بن پڑتا، نہیں چل چلاؤ ہو رہا، آپ اس کو واعظ کرو، فعیزوہن، سمجھاؤ۔ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہی، وحجروہن، ان کا بستر الگ کر دو، یعنی کہا دھکا دے کے گھر سے نکال دو، یعنی کہا فحجروہن فی المضاجع، بس اس کے بستر سے الگ ہو جاؤ اور اس کو الگ کر دو، اسی گھر میں اسی جگہ میں رہو لیکن صرف اسے جدا اختیار کر، موجود ہوگی، آپ کی موجودگی ہوگی، آپ اس سے حجر کلام چھوڑیں گے، بستر الگ کریں گے، شاید اس کو سوچ آ جائے میں غلط کر رہی ہوں۔ نہیں باز آتی خبری وہ ہو، سرزنش کرو۔ سرزنش سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم دروازے بند کر لو اور جانوروں کی طرح مارو، نہیں، غیر مبرح۔ عبداللہ بن عباس نے اس کی حدود بیان کی، آپ کے پاس ہینڈ کرچیف ہے، مسواک ہے، یا اپنا الٹا ہاتھ ہے، وہاں جانوروں کی طرح نہ مارو، سرزنش کر سکتے ہو۔ اور یہ کب؟ جب واعظ ناکام ہو جائے، جب کلام چھوڑنا بھی بے فائدہ ہو جائے، جب بستر جدا کرنا بھی بے فائدہ ہو جائے، اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر بھی طلاق نہ دو۔ کیا کرو؟ ایک اس کے خاندان کے، اپنے خاندان کے دو لوگوں کو جو سمجھدار ہیں ان کو بلا کے سمجھ لو۔ اب شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، ہو سکتا ہے فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ان میں سے ایک ان میں سے حکم بنا لو، فیصلہ کر دو کون صحیح ہے، سمجھا دو ان کو، گھر درست ہے۔ اس چوتھے مرحلے میں بھی اگر ناکامی ہوتی ہے تو ساتھ یہ کہا ظلم نہ کرنا، وہ ظالموں سے بدلہ لینے والا ہے۔ پھر کیا کرو؟ تم دو گواہ بناؤ اور طلاق دو، لیکن طلاق دینے سے پہلے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ طلاق، اس کو جب میں فائر کروں گا تو رحمان خوش ہوگا کہ شیطان خوش ہوگا۔ یہ پانچواں مرحلہ ہے۔ یہ سوچے پہلے، میں کیا کرنے لگا ہوں؟ گھر توڑنے لگا ہوں، شیطان کو سب سے زیادہ اس پہ خوشی ہوتی ہے۔
پھر اس سوچ کے بعد اگلی سوچ پھر لائے، چھٹا مرحلہ، میں جس عورت کو طلاق دینے لگا ہوں میری ذاتی کوئی مسئلہ ہے یا کہ دین کی کوئی گڑبڑ ہے؟ صرف اس بات پہ میں طلاق دینے لگا ہوں کہ اس نے دو لفظ آگے سے بولے بس، اس کا مطلب ہے میں انا پرست ہوں، مجھے بھی اصلاح کرنی چاہوں. ایک ہے کہ شرعی بات ہے، نماز نہیں پابندی سے پڑھتی، یا یہ کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا وہ یہ ہے کہ مہمان اور اولاد کی تربیت نہیں کرتی، مہمانوں کا خیال نہیں کرتی، کوئی ایسی شرعی وجہ ہونی چاہیے. ساتویں مرحلے کی طرف آئیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شرعی وجہ ہی ہے، پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ شریعت نے جو طلاق کا طریقہ بتایا وہ طہور کی حالت میں ہے، پاکیزگی کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہے تو پھر طلاق نہیں دے گا، اور اگر طہور کی حالت میں بھی ہے تو پھر نویں درجے کی طرف جائے گا کہ کون سا طہور جس میں اس کے پاس نہیں گیا. پھر وہ دو گواہ بنائے گا اور ان کی موجودگی میں طلاق دے گا. یہ دس درجات پہ جب انسان جاتا ہے اور اس کا مشورہ کرنا پڑتا ہے، استخارہ کرنا پڑتا ہے، طلاق دے گا. لیکن چونکہ مسلمان بہت تیز ہیں، یہ دسویں کی بجائے پہلے دسواں پہلو اختیار کرتے ہیں، نو کی ضرورت نہیں سمجھتے، گھر تو اس طرح اجڑتے ہیں. اور وہ بھی گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ماں باپ کو اور کسی کو. زوی عدل من، کوئی عقل مند آئے گا کہے گا کیا کر رہے ہو؟ جس کا دین اچھا کہے گا کیوں گھر اجاڑے ہو یار، برداشت کرو، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، چلو غلطی ہوگی معاف کر دو، اجر مل جائے گا، وہ طلاق ہونے دے گا؟ یہاں ماں اور باپ طلاق خود کرواتے ہیں. میری بات کو محسوس نہ کیجیے، سمجھیے حدیث اس کے بارے میں کیا پیش کرتی ہے. من خبب امرأت علی زوجها، اور دوسری روایت میں آتے ہیں من افسد امرأت علی زوجها، کوئی شخص اگر کسی عورت کو خاوند کے خلاف کرے، خواہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، یا خاوند پہ اس عورت کو اس طرح تیار کرے کہ فساد ہو جائے، کہا وہ میری امت سے فارغ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ماں ہوں، باپ سمجھتا ہے باپ ہوں، دو طلاق، میں تو میرے گھر سے نکل جاؤ. اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ظلم کرواتے ہیں. اور ساتھ دلیل کیا دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو بھی تو کہا تھا نا عمر نے، تو انہوں نے طلاق دے دی. میرے باپ نے بھی کہا ہے، امام شافعی کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میرا باپ کہتا ہے طلاق دے دو، تو کہا آپ کیا کہتے؟ کہتے میں تو نہیں کہتا. کہا تو پھر نہ دو. کہتا نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا، تم کے بیٹے نے دے دی تھی. کہا نہ تم عبداللہ بن عمر ہو نہ تیرا باپ عمر ہے، جاؤ اپنے گھر کو بات کرو. تو اپنے آپ کو عمر سمجھ بیٹھے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم دے دیتے تھے، ہر چھوٹی سی بات پہ اپنے آپ کو پکڑ کے نبی سے ابھی بنا لینا اور فیصلے کر لینا اور گھر اجاڑ دینا، یہ عقل مندی ہے؟ یہ دانش کے پہلو ہیں جو معاشرہ بھولا ہوا ہے. تو بات یہ کر رہے تھے، عدل سے مراد العدل والعدل، معتبر گواہ جن کا اعتبار کی ریلائبل لوگ، جو ایسے نہیں گواہی دیتے، ان کی فکر ہے، سوچ ہے، ان کا ایک دین ہے، ان کا ایک معیار ہے، جو شریعت میں معتبر گواہ ہیں ان کی بات مانی جائے گی. الغرض لغوی اعتبار سے عدل کہتے ہیں اعتدال اور برابری، عقل اور بصیرت کی بنیادوں پر حق گوئی کرنا اور اسی طرح کا ہی عمل پیش کرنا عدل کہلاتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے عدل کس کو کہتے ہیں؟ امام جرجانی کہتے ہیں العدل الامر المتوسط بین الافراط والتفریط. عدل ایسے معاملے کا نام ہے جو افراط و تفریط سے خالی ہو، نہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ کسی کے ساتھ اتنا لاڈ پیار کریں کہ جو عدل کے تقاضوں سے گر جائے. آپ کی گفتگو، آپ کا عمل بالکل سیدھا صاف واضح ہونا چاہیے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. افراط اور تفریط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وَفَصْلُ الْحُكُومَةِ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ لَلْحُكْمُ بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ. عدل اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق بات ہو، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق انسان جو ہے کوئی عمل کرتا ہے، رائے کی بنیاد پہ نہیں. آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے بہت انالیسز کیے، میرے تجربات بہت ہیں، اور اس کو فیصلہ کر جاتا. یہ شریعت کا کوئی ایسا مصدر نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو قرآن کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں اور کہیں تجربات بہت ہیں. تو تجربات میں جو سب سے زیادہ فائق جو ہے، نمبر ون جو ایکسپیرینس رکھتا ہے، وہ تو شیطان ہے. کتنے انبیاء گزرے ہیں؟ 124,000 پیغمبر، سب کے ساتھ شیطان تھا. تو کیا خیال ہے آپ کس قانون اور ضابطے سے؟ تو فیصلے اس کے ماننے چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، فالو کرنا چاہیے نا. اگر ضابطہ یہ ہے، ضابطہ یہ نہیں ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی کلام کیا کہتی ہے، اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے کیا کہا ہے. یہ ہے عدل کا فیصلہ، میری رائے، میری سوچ، میرا تجربہ اور میرے معاشرتی رویوں کو گہرائی اور گہرائی میں جاننا. یہ کوئی اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے الکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کے موافق جو بات کی جائے، جو فیصلہ کیا جائے، اس کو عادل کہتے ہیں. علامہ جاہز کہتے ہیں استعمال الامور فی مواضعها واوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تاخير. ہر معاملے کو اس کی جگہ پر، اس کے وقت پر اور اس کے اندازے کے مطابق، بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے، بغیر کسی کمی زیادتی کے رکھنا، بولنا، پورا کرنا یہ عدل. لیکن آج یہ عدل ختم ہو گیا. جس کو شریعت نے عدل کہا، یہ ختم ہو گیا. اور حقیقت یہ ہے کسی بھی معاشرے کی جو رونق ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر جو رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ عدل کی وجہ سے، اور عدل کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا گیا کہ آپ باغات کا تخمینہ لگائیں کہ پھل کتنا آتا ہے تاکہ ٹیکس لیا جائے یہودیوں سے، جزیہ لیا جائے. میرے لفظوں پہ غور کیجئے کہ ٹیکس کن سے لیا جائے؟ یہودیوں سے. جب وہ گئے تو ان کی بڑی آہو بغت کی، آپ بہت اچھے ہیں، اور ساتھ رشوت پیش کی. کس کو؟ عبداللہ بن رواحہ. اور کس نام پہ پیش کیے گی؟ جس نام کو آج بہت لوگ پسند کرتے ہیں، گفٹ، مٹھائی، شرینی. اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ من شفع لأخیہ شفاعة، جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے. فأقضی له حاجته، اور اس کا کام ہو جاتا ہے. فَأُغْدِيَ لَهُ، اور پھر وہ گفت دیتا ہے سفارشی کو کہ آپ نے سفارش کی. فَقَبِلَهَا، کہتا ہے بالکل قبول کر لیتا. فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. اگر آپ ناراض نہ ہوئیے، کوئی آفس ٹیبل بچا ہے ایسا؟ سوچیے آپ کس طرح ان نعمتوں کی خواہش کرتے ہیں جہاں عدل نہ ہو، جہاں سلسلہ مٹھائیوں پہ چلتا ہو، وہ کیسے معاشرت ترقی کرے گا؟ فرق کیا ہے؟ اسی وقت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا اعداء اللہ، وہ اللہ کے دشمنوں، انتم ابغض عندي من القرد والخنازير، تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے بھی برے ہو، تم مجھے رشوت دیتے ہو، تمہیں پتا ہے میں کس کے پاس سے آیا ہوں؟ مسلم میں سکھایا ہے کہ میرے اوپر ایک لقمہ بھی حرام ہے، کوئی ایسا کہے گا؟ کوئی ایسی ضرورت کرے گا؟ آج تو بات یہ اس پہ ہوتی ہے، اور اتنا یہ معزز اور محترم اور مکرم جڈیشری کا شعبہ ہے، اس سے بڑا کوئی شعبہ معاشرے میں نہیں، حقیقت عدل و انصاف کے ادارے بہت محترم ہیں، لیکن اس کو خراب بھی تو لوگ کرتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوتا، اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو ہی سکھایا صحابہ کرام کو، جب یہ بات سنے یہودیوں نے تو فوراً ان کا بڑا کہہ اٹھا جس کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا، بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، آج ہمیں سمجھ آئی کہ اس عدل کی وجہ سے اللہ کا نظام زمین و آسمان کا قائم ہے۔ یہ یہودیوں نے گواہی دی، سٹیٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے کہ آج ہمیں سمجھ آئی کہ رشوت نہ لینا، عدل پہ فیصلے کرنا، اسی سے ہی اللہ کا عدل ہے تو یہ زمین و آسمان کا نظام قائم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کتنی وعید سنائی ہے، آپ نے خوشخبری بھی سنائی اور وعید بھی سنائی۔ خوشخبری کیا سنائی؟ ان المقسطین علی منابر من نور، عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ کی دائیں جانب۔ کیسے نور کے ممبر ہوں گے؟ کیسی چمک اور دمک ہوگی ان کی؟ یغبطہم الانبیاء والصدیقون والشہداء، انبیاء صدیقین شہداء بھی رش کریں گے، کیا کمال کے ممبر ملے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور وعید کیا سنائی؟ فرمایا القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، دو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا ایسا قاضی جو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، قوا برائی، اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے، جہنم میں جائے، میری رائے یہ، وہ معاملات کو دیکھتا نہیں۔ دوسرا وہ قاضی جہنم میں جائے گا، عارف الحق، حق کو اس نے پہچان لیا، ثم قضا بہوا، پھر بھی اپنی مرضی کا فیصلہ کیا یا کسی کی مرضی ساتھ لگا لی، حق پہچان گیا۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ عرف الحق وقضا بھی، جس نے حق کو پہچاننا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو ان دونوں پہلوؤں میں سے ہمیں ایک پہلو اختیار کرنا ہے، ایک پہلو جنت کا ہے، دوسرا جہنم کا ہے۔ ایک پہلو جنت کا بھی ہے اور قیامت کے دن نور کے ممبروں کا بھی ہے، اور دوسرا سزاؤں کا ہے، دیکھ لے کس پہلو کو لینا ہے۔ تو عدل و انصاف جس کی تعریف آپ کے سامنے ہے پیش کی گئی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو لوگ عدل و انصاف کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو مضبوط بنائے اور ہمت توفیق سے نوازے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنے، اور ہم سب کو ایسے لوگوں کے دست و بازو بننا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے جیسا کہ عبداللہ بن عباس کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی برکت چھوٹی عمر میں کیسے مل گئی؟ کہتے ہیں جب بھی کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے صحیح تو میں کہتا ہوں کہ سر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے۔ کہتے ہیں آپ کا بھی کوئی کیس ہے؟ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں عدل مجھے پسند بہت ہے، ذمہ داری ہے، دعائیں کیجیے اور لوگوں کے لیے جو صحیح فیصلہ دینے والے ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور ایسے باصلاحیت لوگوں کی عمر درازی کے لیے، برکت کے لیے، حفاظت کے لیے اور مزید قوت اور طاقت کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔
عدل و انصاف کی اہمیت اور فضیلت۔
عدل و انصاف یہ حکم ربانی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین كما بداكم تعودون۔
قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ جو نا انصافی کرتا ہے وہ اپنے رب کو چھوڑ کے کس کو رب بناتا ہے؟ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت قبلہ رخ ہوا جائے۔ جو قبلہ رخ نہیں ہوتا، کسی اور کی طرف جھک رہا ہے، وہ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ کس کا بندہ ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا رازق و مالک کون ہے؟ میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے نماز پڑھنی ہے تو قبلہ رخ ہو کے پڑھنی۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خاص اسی کی عبادت کرنے والا اخلاص کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سجدہ تمہیں مسجد میں جا کے کروں گا، دوسری مرتبہ جا کے میں قبر پہ کروں گا، تیسری جگہ جا کے میں کسی اور کے سامنے کروں گا، یہ اخلاص نہیں ہے۔ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہیں شروع میں پیدا کیا، دوبارہ قیامت کو تمہیں ایسے اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ وہاں کیا بتاؤ گے؟ کیا حجت پیش کرو گے؟ کیا تمہارے پاس جو ہے وہاں جسٹیفیکیشن ہوگا؟ کیا دلائل پیش کرو گے؟ شریعت نے تو فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کیا ہے؟ جب دو لوگ گئے، کہا کہ چلو یہ قبر والے پہ تمہیں چڑھاوا چڑھانا ہے، کہا نہیں ہوگا، کہا راستہ ایک ہے، چڑھا دو تو بچ جاؤ گے وگرنہ گردن اڑا دیں گے، کہا نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے زبان خواہ مکھی کا ہی چڑھاوا چڑھا دو، مکھی دکھتی ہے کہیں؟ کوئی قیمت ہے اس کی؟ ایک نے کہا مکھی ہے نا، دوسرے نے کہا مکھی بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ چڑھاوا کیسے چڑھا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فقتلوا، جس نے مکھی کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھایا اس کو قتل کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ جس نے مکھی، کیا مکھی، اور اس نے چڑھاوا چڑھا دیا، اس کو چھوڑ دیا، حدیث کیا کہتی ہے فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو۔ سٹیٹمنٹ، اگر مکھی جس کی کوئی قیمت نہیں، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے سے جہنم میں جائے گا، تو جو دس دس من دودھ لے کے جاتا ہے وہ اس کا کیا بنے گا؟ جو لاکھ روپے کے پھول برساتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ صحابہ کرام کی تعلیمات یہ تھی کہ تم قبرستان جاؤ دعا کے لیے، ولا تقولوا حجرا، غلط بات نہ کرنا، فزورو، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب تم جاؤ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، قبرستان میں جاؤ گے، کھنڈرات ہوں گے، فإنها تذكركم الآخرة، تمہیں آخرت یاد دلائیں گی، انہیں کھنڈرات میں ہم نے بھی آنا ہے، جہاں دنیا جہان کا مہنگا ماربل لگا ہوگا، میرے بھائی وہاں سے خوف کیسے آئے گا؟ خوف کیسے آئے گا؟ آخرت کیسے یاد آئے گی؟ اور فرمایا جاؤ گے تمہارے، اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل سمیعا بصیرا.
بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، جن کی امانتیں ہیں ان کے ہاتھ میں دے دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تمہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. ان اللہ نعمہ یعظکم بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوب نصیحت کی ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اگر تم عدل و انصاف کا فیصلہ نہیں کرتے، اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ چپکے سے آپ کے کان میں کوئی کہہ گیا، آپ کو کال کر دی تو کوئی نہیں سن رہا، اللہ سن رہا ہے. بصیرہ، تم چپکے سے میٹنگ کر کے کوئی بات کر لو، چلو جی ٹھیک ہے، چلو ایسے کر لیتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ حساب بھی لینے والا ہے. اگر وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈڈ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. جس طرح عدل و انصاف کرنے والے کو اللہ نے عظمت دی ہے، ساتھ یہ حقیقت بھی بتائی ہے، اگر نوک پلک ادھر ہوئی تو ایک بادشاہ بھی ہے جس کی عدل سے پوری دنیا قائم ہے. اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
اے ایمان والو، کنو قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف پر قائم ہونے والے بن جاؤ اللہ کے گواہ. ولو علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ، او الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ. اور ساتھ فرمایا یکن غنی او فقیرن، اگر تم سوچو کہ یہ تو بہت مالدار ہے، اس کو تو یہ فیصلہ دینا چاہیے، یہ فقیر ہے، چلو اس کو یہ فیصلہ دے دیتے، اس کا تو کام بن جائے، اللہ زیادہ خیر خواہ تم سے، امیروں کا بھی اور غریبوں کا. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، اپنی خواہشات کے پیروکار نہ بنو، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دو. وَإِن تَلْهُ أَوْ تُعْرِضُ، اگر تم نے اعراض برتا، یا یہ ہے کہ گواہی دیتے وقت، صحیح بات کرتے وقت اپنی زبان میں کوئی ٹیڑھ پن پیدا کر لیا، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کے علم میں. دنیا کی کوئی مشینری تو نہیں بتائے گی کہ بولتے وقت تھوڑا سا اس نے جھول پیدا کیا تھا زبان میں تو لگتا ہے صحیح نہیں کیا. دوسرے کہیں گے کہ نہیں اصل میں پانی کافی دیر سے پیا نہیں تھا تو اس لیے وہ گلا سوکھ گیا تھا. ایسی بات نہیں, اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. بما تعملون خبیرا, مت کہیے کہ بہت بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گیا تھا تو گفتگو ایسے, یہ ایسی بات نہیں ہوتی. رب جانتا ہے تم جو کہہ رہے ہو, جو بول رہے ہو اور جو تم عمل کر رہے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں بتایا ہے جہاں یہ حکم ربانی ہے, اہل علم کا امتیازی وصف عدل ہے. جو شخص عدل و انصاف اپنی گفتگو اور اپنے عمل میں نہیں لاتا اس کو صاحب علم و فن کہا ہی نہیں جاتا. وہ تو صاحب ہوا ہے, صاحب خواہش ہے, خواہش کا غلام اور مرید ہے. من اتبع ہوا نہ لعدوہما, جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے دشمن ہمیشہ ان لوگوں پہ اپنی کامیابی حاصل کر لیتا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا,
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
شہید اللہ, اللہ نے بھی گواہی دی. یہ لفظ بتاتا ہے کہ سچی گواہی دینے والا بھی کتنا کمال کا انسان ہے, اس کی بھی گواہی ہے, گواہی اللہ نے بھی دی ہے. گواہی اللہ نے کس بات کی دی ہے؟ لا الہ الا ہو, اللہ خود اس کے گواہ بن رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیسا انسان, عجیب انسان ہے, اپنے نفس کی گواہی پہ رب کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیتا. رب کی مخلوق میں سے کسی کے کہنے پہ آ کے رب کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اس کی گواہی کو مان کے دوسرے کی عبادت کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, پڑھا لکھا ہو, جتنا بھی وہ انسان بلندیوں پہ پہنچ جائے, کیا وہ نبی بن سکتا؟ کیا وہ اللہ عز و جلال خالق کی برابری کر سکتا؟ اللہ نے گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةِ, اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی بھی ڈالی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور اللہ کی زمین میں 22,000 مخلوقات ہیں. کتنی ہیں؟ انسان ایک مخلوق ہے, باقی کتنی بچی؟ 21,999 مخلوق تو ایک سائڈ پہ رہ گئی. انسانوں میں سے بھی صرف گواہی اللہ تعالی نے ڈالی ہے اہل علم کی. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں سے جاہل بھی گئے. پھر قائم بالقسط, علم والے بھی سارے نہیں, وہ جو قائم بالقسط انصاف پر مبنی گفتگو اور عمل پیش کرنے والے, گواہی ان کے لیے ہے, باقی علماء بھی فارغ ہو گئے, جن کو علم والا ہم کہتے ہیں. جو قائم بالقسط نہیں ہے اس کی گواہی اللہ نے نہیں دی. اسی طرح جو لوگ حق و باطل میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے, اللہ کے نزدیک ان کی گواہی معتبر نہیں ہے, تو ہمیں قبول کرنی چاہیے؟ سوچئے, یہ لمحہ فکریہ ہے. اللہ نے اپنی گواہی, فرشتوں کی گواہی, اور ان علم والوں کی گواہی جو انصاف پہ بات کرنے والے ہیں, یہ تینوں گواہیاں کس بات پہ ڈالی ہیں؟ لا الہ الا ہو. کتنا ظالم اور مجرم ہے انسان وہ جو نہ رب کی گواہی مانے, نہ کھربوں فرشتوں کی گواہی مانے, نہ وہ دنیا میں چنیدہ ان علماء کی گواہی مانے جو انبیاء کے وارث ہیں. وہ گواہی مانے تو اپنے نفس کی گواہی مانے, وہ گواہی مانے تو اس کی جو شرک کی طرف بلائے. فیصلہ ہے, اس کو سوچنا چاہیے انسان کو, میں کس کی گواہی کو رد کر رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے, جسٹس حمزہ, 7ویں ہجری کا موقع ہے, وقت کا بادشاہ گواہی دینے کے لیے آیا، کہا میں آپ کی گواہی کو نہیں مانتا، واپس چلے جاؤ۔ وہاں عدالت میں پریشانی ہوگی کہ قاضی بادشاہ کے تحت ہی ہوتا ہے، اس کو کیا بنی، اس نے بادشاہ کی بھی گواہی قبول نہیں کی، کہا سبب کیا ہے؟ کہا تم فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، لیٹ پڑھتے، میں تمہاری گواہی نہیں لوں گا۔ میں نے بولا کیا بولا ہے؟ کہ یہ شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کی گواہی نہیں لوں گا۔ ہے کون؟ جس کی حکومت کے تحت وہ قاضی ہے، قاضی شریح، جانتے ہیں اہل علم، اس کا نام بہت بڑا قاضی تھا۔ بنایا کس نے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گھوم گئی، یہودی نے پکڑ لی، نظر آ گئی، کہا یہ میری ہے۔ کہا تیری کیسے ہے؟ یہودی تھا، اس کو کیا پروا۔ کہا آپ کی کیسے ہے؟ کہا میری ہے۔ کیس ہو گیا، کس کے پاس گیا؟ قاضی شریح کے پاس۔ کہا دلائل لاؤ۔ کہا میں کہہ رہا ہوں میری ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ لو یعطی الناس بدعواہم، حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو جو مرضی دعویٰ کر کے جو مرضی لے لو۔ الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ دائر کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے، جو انکار کرتا ہے اس کو پھر قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ کیا دلیل؟ کہا میرے بیٹے اس سے دلیل دیں گے، گواہی دیں گے، بیٹا حسن و حسین۔ کہا میں ان کی گواہی نہیں مانتا۔ کہا جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کے نواسے ہی نہیں، وہ جنت کے شہزادے بھی ہیں۔ لیکن جس جنت کے شہزادوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ہما ریحانتا، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ اور اسی زبان اتھر نے بولا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، میرا غلام قمبر گواہی دے گا۔ کہا میں نہیں مانتا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا شریعت کہتی ہے غلام ہمیشہ آقا کے بارے میں گواہی دے گا، اس لیے غلام کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ یہودی دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ دلائل ختم ہو گئے ہیں اور حقیقتاً زرہ ان کی ہے، یہ ثابت نہیں کر سکے، کہتا ہے یہ لو زرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ دین ہے، اس میں کسی قسم کی جھول نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، گورنر وقت، مصر کے گورنر، بیٹا گورنر کا ہے، قبطی مصری، کہا آؤ گھوڑا دوڑائے، کہا جو دوڑ لگائے، یہ گھوڑا ہے، کسی کا اچھا کسی کا نہیں اچھا، دوڑاتے ہوئے قبطی کا گھوڑا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے سے آگے چلا گیا، ان کے بیٹے کے گھوڑے سے۔ جب یہ رکے انہیں نکالا گھوڑا اور ایک لگایا، تو یہ جرت کیسے ہوئی میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا لگانے کی؟ ابن الاکرمین، جانتے ہو میں عزت والوں کا بیٹا ہوں۔ اس کا کیا مطلب عزت والوں کا بیٹا ہے؟ تو پھر ظلم کرو۔ قبطی نے کوڑا تو کھایا، بدلہ تو لے نہیں سکتا تھا، اس نے وہاں سے سیدھا سفر باندھا مدینے کو۔ مدینے میں آ کے کہتا ہے وا اسلاما، ہائے اسلام کی دہائی، وا اسلاما، ہائے اسلام کی دہائی۔ عمر نے کہا بلاؤ یہ کون ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ احتیاط کے دور حکومت میں ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا۔ کہا ظلم کیا ہوا؟ قصہ سنا، الچی کو بھجوایا، اس ابن الاکرمین کو بھی لاؤ اور اس کے باپ کو بھی لاؤ، دونوں آ گئے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، بلایا، قصہ سنا۔ صحابی کہتے ہیں عمر نے اپنا کوڑا پھینکا، قبطی کو دیا، کہا پکڑو اسے، ابرد ابن الاکرمین، میری آنکھوں کے سامنے اس عزت والوں کے بیٹے کو مارو. اور ساتھ یہ کہا، تم نے کب سے ان لوگوں کو غلام بنانا سیکھا ہے؟ وقد ولدتم امهاتهم احرارا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. اور صحابی کہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا تھا یہ کوڑا مارے تاکہ عدل قائم ہو، اور اس نے مارا. پھر کہا، یہ کوڑا جو ہے وعلی سلعت عمر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھو. کہا، میرے المؤمنین میرا کیا گناہ؟ کہا، تمہاری شہ پہ اس نے کیا. کہا، میرے المؤمنین اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا، میرے تو علم میں نہیں ہے، اگر میرے پاس آتا تو میں بھی اسی طرح ہی کرتا جس طرح آپ نے کیا. دین دین عدل ہے، انصاف ہے، اس میں کسی کے ماتھے کی سلوٹیں دیکھ کے فیصلے نہیں تبدیل ہوتے ہیں. اس میں فیصلہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جسے جنت بن جائے. تو اس لیے یہ امتیازی وصف ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو علم و دانش والے کہلاتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا،
کوئی شخص ہاتھ بھر بھر کے صدقہ کرتا ہے، کچھ لوگ خزانے لوٹاتے ہیں اور کسی کی جیب میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک ٹکا نہیں ہے. حدیث کہہ رہی ہے صحیح جامع کی 4528، کل سلام من الناس علیہ صدقہ، کل یوم تطلع فیہ الشمس قال تعدل بین الاثنین. ہر روز 360 جوڑوں پہ صدقہ ہے انسان کا. آپ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل کر لیں، آپ سے بڑا کوئی صدقہ کرنے والا نہیں. کتنا بڑا انعام ہے عدل و انصاف. یہ حقیقت میں کسی متقی کا امتیازی وصف ہے، کسی کا تقوی جو ہے اس کی پیمائش کرنی ہو، دیکھیں یہ بات صحیح کرتا ہے، اس کا رویہ ٹھیک ہے، اس کے تقوی کی پیمائش ہے. اللہ عزوجل جلال نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف چھوڑ دو. دشمنی کا خوف نہ رکھو، بلکہ عدل و انصاف کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے.
چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے،
میں پانچویں فضیلت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور بقیہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے. عدل و انصاف کرنے والے کو ایک اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے، کاش وہ سمجھ جائے. پلس پوائنٹ جو معاشرے کے اندر عدل و انصاف بولنے، عدل و انصاف کا فیصلہ دینے والے کو حاصل ہے، صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 3064 سلسلہ صحیحہ 1211، اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے، اور مسند احمد کی بھی روایت ہے. روایت یہ ہے کہ عدل و انصاف کرنے والے انسان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. کتنا بڑا یہ انعام ہے، اللہ کی قسم 100 لوگوں کی منتیں ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو، شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، جو مسلم احمد کی روایت ہے 8030، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد بھی نہیں ہوتی. الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک روزہ نہ چھوڑ دے، افطار نہ کر لے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور امام العادل، عادل بادشاہ. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہوگوں کا. اور دوسری روایت جو صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی ہے اس میں لفظ یہ ہے ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم, تین ایسے ہیں جن کی اللہ دعا کو رد نہیں کرتے. الذاکر اللہ کثیرا, جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں دعا ان کی بھی رد نہیں ہوتی. ودعوۃ المظلوم, اور مظلوم کی آہو بکا. والامام المقسط, اور ایسا حکمران ایسا ذمہ دار جو انصاف پر مبنی بات کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کو ان صفات کی توفیق عطا فرمائے جس سے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے, اور اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں بے انصافی کے کسی بھی پہلو سے بچائے جس سے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو سوال ہیں وضو کے اعضاء کتنی دفعہ دھونے چاہیے, تین بار, دو بار, ایک بار, اور کتنی دفعہ اعضاء دھونا افضل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ بھی ثابت ہیں, دو دو مرتبہ بھی ثابت ہیں, اور ایک مرتبہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایک سمجھدار عالم اگر ایک مرتبہ بھی دھوتا ہے تو وہ اس احتیاط اور خوبصورتی سے دھوتا ہے, اس کے لیے ایک مرتبہ ہی کافی ہوگا, وگرنہ تین مرتبہ دھونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جس سے زیادہ دھوتا ہے اس نے زیادتی کی, اس نے ظلم کیا, اور اس نے اعتدا و اخطا غلطی کیے. بعض لوگ چونکہ نفسیاتی بیمار بھی ہوتے ہیں وہ دس مرتبہ بھی دھو لیں تو ان کو لگتا ہے ابھی کام نہیں بنا. اور صرف وضو میں نہیں, یہ غسل میں بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ غسل جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی بیماری سے بچائے, یہ مذاق نہیں, یہ معاشرے میں موجود ہے. امام مالک سے ایک شخص نے اس لیے سوال کیا کہ میں نے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ مشکیزہ اپنے اوپر بہایا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی میرا وضو غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, آپ بتائیے. تو کہتے ہیں لا غسل علیک, آپ کیوں پریشان ہیں, آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں. کہا وہ کیوں؟ کہا مجنون پہ غسل واجب نہیں ہوتا, کیونکہ جس کے اوپر تین مشکیزے اور پانچ مشکیزے بہائے گئے اس کو ابھی شک ہے کہ غسل نہیں ہوا, تو مجنون ہے, اس کو تو علاج کروانا چاہیے, اس پہ تو غسل کوئی واجب نہیں ہے. ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹکڑا جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. ماں باپ کو دیکھنا تو ثواب ملتا ہے, قرآن کے الفاظ کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے, خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے, یہ بات صحیح ہے. فتوے تو تینوں دے دیے گئے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے, یہ روایت موجود ہے لیکن ضعیف ہے. کسی صحابی نے کہا ہوا ان کا نام اتمرہ کہ سو مرتبہ دیکھو تو سو مرتبہ حج کا ثواب ہو گیا, یہ روایت ضعیف ہے, بات صحیح کرنی چاہیے. قرآن کو دیکھنے سے انسان جب پڑھتا ہے, زبانی پڑھتا ہے, تو قرآن کو دیکھ کے پڑھنا یہ افضل ہے. اسی طرح کعبے کو دیکھنا, اس میں بھی انسان کو اجر ملتا ہے. اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قرآن اور بیت اللہ اس کو دیکھنا اور سجدے کی جگہ پہ نظر ٹکانے سے انسان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے. اللہ عز و جلال آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, آپ حج اور عمرہ کریں اور اس راستے سے آپ کو بہت اجر دے, والدین کی بات مانیں, ان کی اطاعت کریں, اللہ عز و جلال اس وجہ سے آپ کو جنت عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.